بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ٹھیک ہے جی، اور بڑھاتے ہیں. یہ پیپر ہے رہنمائے حج. یہ پچھلے ہفتے ساتھیوں کو بانٹا تھا، آپ یہ نکال لیں. اور ہم پہنچے تھے حج کے ارکان. حج کے ارکان چار ہیں. نمبر ایک، احرام. اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات. اور صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی، فرمایا اہل بالتوحید. حج کا آغاز توحید کی نیت سے کیا، اور احرام کا مطلب ہے احرام کی نیت کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں احرام کا مطلب ہے دو سفید چادریں پہننا مرد کے لیے، یا کوئی خاص کپڑا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. احرام کا اصل مقصد، اصل معنی ہے احرام کی نیت کرنا. اور یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس نیت کے بعد بعض چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے. یہ لفظ حرام سے لیا گیا ہے. جو کپڑے آپ کے بدن پر ہیں، سلے ہوئے کپڑے، یہ بھی مردوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. انہیں اتار کر دو سفید چادریں پہننا ہوتا ہے. سر کے بال آپ کٹواتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں، احرام کی نیت کر لیتے ہیں، تب آپ پر حرام ہو جاتا ہے کہ سر کے بال آپ کٹوائیں یا منوائیں. اس طریقے سے ناخن آپ کاٹتے رہتے ہیں، تراشتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ آپ یہ نیت کر لیتے ہیں، تب آپ کے لیے ناخن تراشنا حرام ہو جاتا ہے، اور دیگر محظورات احرام جیسا کہ آگے بیان کریں گے. احرام کے تعلق سے تین باتیں یاد رکھیں. نمبر ایک، احرام جو رکن ہے وہ نیت ہے، جیسے میں نے بیان کیا. یہ رکن ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص ہے، اس نے دو سفید چادریں پہن لی ہیں، اور اس نے طواف بھی کیا ہے، سعی بھی کی ہے، عرفات میں بھی جا کے ٹھہرا ہے، مزدلفہ میں بھی رات گزاری ہے، پھر اس نے کنکر بھی مارے ہیں، قربانی بھی کی ہے، سر کے بال بھی منڈوائے ہیں، اور طواف بھی کیا ہے، سعی بھی کیا ہے، طواف الوداع بھی کیا ہے، اور حج کے سارے کام کیے ہیں، لیکن اس نے نیت نہیں کی، ویسے ہی چلا گیا، جیسے لوگ کر رہے تھے ویسے کرتا ہے، اس کا کوئی حج نہیں. تو نیت رکن ہے، اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. جو واجب ہے احرام کے تعلق سے، وہ ہے میقات سے احرام باندھنا، میقات سے احرام کی نیت کرنا. اور میقات ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں، مختلف قسم کے میقات ہیں. میقات مکانی، جب حاجی حج کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف آتا ہے، تو میقات سے گزرنے سے پہلے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میقات سے ہی احرام کی نیت کرنی ہے، یہ واجب ہے. نمبر تین، دو سفید چادریں پہننا مرد کے لیے یہ سنت ہے، احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے، دو سفید چادریں پہننا یہ سنت ہے. دوسرا رکن ہے طواف الافاضہ، طواف افاضہ. اس کی دلیل سورة الحج آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ طواف کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا یعنی کعبے کا، عظیم گھر کا. اور لِيَطَّوَّفُوا فعل امر ہے، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. طواف افاضہ یہ وہ طواف ہے جو حج 10 تاریخ کو، حج کی 10 تاریخ کو طواف کرتا ہے، اسے کہتے ہیں طواف الافاضہ، طواف الزیارہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف رکن بھی کہا جاتا ہے. اسے مختلف نام ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، تیسرا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. اس کی دلیل صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج اور عمرہ کبھی تمام نہیں کرے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سعی کے حج نہیں ہوتا. نمبر چار، وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا. اور اس کی دلیل جیسے کہ مسند احمد اور سنن کی کتابوں میں آیا ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنے سے ہی حج ہوتا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. وعلیکم السلام. یاد رکھیں یہ ارکان جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے بغیر حج نہیں ہوتا. اگر کسی شخص سے کوئی رکن رہ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس رکن کو دوبارہ ادا کرے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. جب تک یہ رکن پورا نہیں ہوتا حج لٹکا ہوا ہے. اگرچہ حج کا مہینہ بھی گزر جائے، محرم بھی گزر جائے، 10 مہینے گزر جائے، سال گزر جائے، جب تک کہ رکن واپس نہیں ہوتا تب تک حج مکمل نہیں ہے. وہ کون سے رکن ہیں ان چاروں میں سے جو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، جس کا وقت ہو سال، 2 سال، 10 سال کے بعد بھی رہ سکتا ہے؟ طواف اور سعی. کیونکہ عرفات کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے سال میں، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اگر کوئی شخص عرفات کے دن میں، عرفات کی حدود کے اندر نہ ٹھہر سکے تو اس کا حج نہیں. رات کو ٹھہر جائے تب جائز ہے، تب بھی جائز ہے. عرفات میں ٹھہرنا چاہے دن کو ہو یا رات کو ہو. اگر 9 تاریخ گزر گئی، 10 شروع ہو گئی اور عرفات میں نہیں ٹھہرا، اگر 10 سال بھی عرفات میں رہے تب بھی اس کا حج نہیں ہے، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے. تو ایسے شخص کیا کرے گا؟ اس کا حج نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر کوئی شخص نیت بھول جائے، نیت ہی نہ کرے حج کی، تب بھی اس کا حج نہیں ہے. صرف 2 ایسے رکن ہیں، اگر چھوٹ جائیں تو آپ پورے سال کے اندر اندر وہ آپ دوبارہ ادا کر سکتے ہو، طواف الافاضہ اور سعی. واجبات، نمبر ایک، حج کی واجبات بیان کر رہے ہیں. نمبر ایک، میقات سے احرام باندھنا. اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مواقیت کے نام لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن. یہ میقات جو ہے کون سے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ پچھلے درس میں بیان کیا تھے پانچ مواقیت، ذو الحلیفہ جس کا نام ابیار علی ہے، یہ مدینہ والوں کا میقات ہے. دوسرا الجحفہ، یہ شام والوں کے لیے اور مصر والوں کا اور جو اس طرف سے آئے. تیسرا یلملم، یلملم میقات ہے یمن والوں کا اور جو اس راستے سے آئے، جنوب کے راستے سے آئے. چوتھا ہے قرن المنازل، جسے سعدیہ بھی کہتے ہیں، سیل کبیر بھی کہتے ہیں اور آج کل طائف کے میقات سے مشہور ہے، اور یہ نجد والوں کے لیے ہے یا جو اس راستے سے آئے. پانچواں ہے ذات عرق، ذات عرق عراق والوں کے لیے اور جو اس راستے سے آئے. تو یہ مواقیت ہیں جب بھی حاجی حج کرنے کی نیت سے یا عمرے کرنے کی نیت سے اس جگہ پر پہنچے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس میقات کی حدود سے آگے نہ جائے جب تک کہ وہ احرام کی نیت نہ کر لیں اور مردوں کے لیے دو سفید چادریں وہ نہ پہن لیں. عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے احرام کا، وہ اپنے کسی بھی پاک اور صاف کپڑوں میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. دوسرا واجب ہے غروب آفتاب، غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ احرام کیا ہے، حج کا رکن ہے. ابھی میں نے کہا کہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟
دن مقرر کر دیا، وقت مقرر.
ایک دن مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے. کس میں؟ عرفات میں. عرفات کا دن مقرر ہے اور دوسرا وقت مقرر ہے کہ کب تک. ٹھیک ہے، کچھ بہتر الفاظوں میں.
رکن اور واجب میں یہ فرق ہے اس معاملے میں کہ اس میں سے تھوڑے لمحے کی بھی ٹھہر جائے تو رکن آپ کا پورا ہو جائے.
اللہ اکبر.
اور واجب پورا کرنے کے لیے آپ کو مغرب تک ٹھہرنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے، احرام کے تعلق سے احرام جو رکن ہے وہ کیا ہے اور میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟
واجب رکن کے چھوڑنے سے اس کو کرنا پڑتا ہے، واجب کو اگر ترک کیا جائے تو اس کے لیے.
یہ فرق ہے، اس کے لیے دم سے. یہ فرق فرق نہیں پوچھ رہا میں. یعنی احرام رکن ہے اور میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو رکن ہے وہ دل کی نیت ہے، آپ نے نیت کر لی ہے. جو واجب ہے کہاں سے نیت کی ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ جس جگہ سے آپ نے نیت کرنی ہے وہ میقات ہے، وہ واجب ہے. اور نیت دل کا عمل ہے، وہ آپ نے کر لی ہے کہ آپ نے حج کرنا ہے. آپ احرام جو باندھ رہے ہیں میقات کی طرف کیوں گئے ہیں؟ تو نیت جو ہے وہ رکن ہے، اور ذو الحلیفہ سے یا میقات سے آپ نے احرام باندھا ہے، یہ واجب آپ نے پورا کیا ہے. ہاں، اور جس نے نیت کر لی ہے لیکن احرامی بادہ میقات سے اس نے واجب چھوڑا ہے، اس کی نیت تو ہے، اس کا رکن نہیں چھوڑا اس نے، لیکن اس نے واجب چھوڑ دیا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واجب ہے؟ نمبر ایک، تاخیر صلاۃ المغرب عن وقتها، نماز وقت میں ادا کرنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے لیے مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن حاجی جو ہیں سورج غروب ہونے کے منتظر ہوتے ہیں. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں مغرب کی؟ نہیں، مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. عام طور پر پورے سال میں کیا کرتے ہیں, سورج غروب ہونے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں, اور ایک فرض تب ہم چھوڑتے ہیں جب اس کی جگہ دوسرا فرض ہو. فرض کسی سنت کے نہیں چھوڑا جاتا, یاد رکھیے, قاعدہ ہے. واجب ہم چھوڑتے ہیں دوسرے واجب کے لیے. دوسری مثال کسی کو آتی ہے؟ طواف کرنا عمرے کے لیے, حج کے لیے رکن ہے, ضروری ہے, واجب ہے, اور فرض نماز بھی واجب ہے, فرض ہے. اگر آپ طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے, عصر کی نماز ہے بالفرض, تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے 7 چکر پورے لگائیں گے, پھر عصر کی نماز پڑھیں گے, یا طواف کو روک کر فرض نماز پڑھ کے پھر طواف جہاں سے رکے تھے وہاں سے پورا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نماز. کیوں؟ کیونکہ نماز بھی فرض ہے, طواف بھی فرض ہے. ایک فرض کو چھوڑنے کے لیے یا اس سے رکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے شرط کیا ہے کہ دوسرا بھی فرض ہونا چاہیے. اچھا, مقدم کون سا ہے جس کا وقت کم ہے؟ نماز کا وقت کم ہے. آپ تقریباً عصر کی نماز پڑھتے ہیں, 3-4 یا 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے نماز. عام طور پہ سنت بھی ہے کہ عصر کی نماز جلدی سے ادا کی جاتی ہے, تو طواف کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ طواف پورا کرتے ہیں تو آپ نماز نہیں پا سکتے, اور با جماعت نماز ادا کرنا ویسے بھی فرض ہے, تو آپ کا ایک فرض جاتا ہے. تو یہاں پر کون سا فرض مقدم ہوگا جس کا وقت کم ہو؟ تو نماز مقدم ہے طواف پہ. یہاں پر بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا عرفات میں واجب ہے؟ اس لیے پہلے دلیل یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وقتی طور پر, ہم ادا کرتے ہیں مزدلفہ میں, تو ایک واجب چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے واجب پہ عمل کیا جائے. وہ کون سا واجب جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ غروب آفتاب تک ٹھہرنا. غروب آفتاب تک ٹھہرنا کیوں واجب ہے؟ پھر وہی بات ہے, اگر جائز ہوتا کہ ہم عصر کے بعد نکل لیتے اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں مغرب وقت پڑھ لیتے تو یہ بہتر نہ تھا؟ یعنی نماز مغرب کے وقت پہ ادا کرنا یہی تو ہے, حق ہے نا, یہی فرض ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز ہم دیر کر دیتے ہیں, جمع کر دیتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ, جمع تاخیر. کیوں کرتے ہیں تاخیر؟ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حکم ہے اتباع سنت کے لیے. لیکن یہ وجہ ہے کہ ہم نے غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے, اس لیے ہم نے اس کو دیر کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مغرب کی نماز وقت پہ ادا کرنی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ ہمیں حکم دیا کہ عرفات کے دن آپ لوگوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, عرفات میں پڑھنی مزدلفہ میں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد آپ عرفات سے نہیں نکل سکتے, اور اگر کوئی شخص عصر کے بعد یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جائے عرفات سے, تو اس نے واجب چھوڑ دیا. دوسری دلیل ہے مخالفت اہل الجاہلیہ. جاہلیت میں قریش جو تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم سردار ہیں, ہم کعبے کے متولی ہیں, ہم میزبان ہیں, جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ تو جائیں گے عرفات کی طرف, ہم نہیں جاتے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی طرح کریں گے, رک جائیں گے مزدلفہ میں یا عرفات کی طرف جائیں گے, یعنی وہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے. قریشی جو تھے مشرکین عرب جاہلیت میں جب حج کرتے تھے تو وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں, ہم حدود سے باہر نہیں جا سکتے, جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ عرفات میں جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اس باطل رسم کو توڑ دیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن عرفات کی طرف گئے اور وہاں پر ٹھہرے. اور مشرکین کی مخالفت کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور تیسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کی, مزدلفہ میں جا کے ادا کی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہیں. تیسرا واجب ہے حج کا مزدلفہ میں آدھی رات تک قیام کرنا. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ چچا ہیں ان کو دیکھا کہ وہ مکہ میں ہیں, معراج میں بھی نہیں آئے اور مزدلفہ میں بھی رات کو قیام نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت اجازت دے دی ان کو کہ آپ لوگ مزدلفہ کی طرف نہ آئیں اور نہ ہی رات کو منا میں رات گزارے. کیوں؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, سقایت کا کام کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت دی, اس کا مطلب دوسروں کے لیے رخصت نہیں ہے, کیونکہ رخصت کے خلاف ہے, ضد ہے, رخصت کی ضد میں ہے عزیمت, اور عزیمت ہوتی ہے واجب. اس کا یہ مطلب ہوا کہ مزدلفہ میں رات ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہے, اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے یہ دلیل جو ہے. نمبر چار, چوتھا واجب حج کا ایام تشریق میں منا میں رات گزارنا. گیارہ, بارہ اور تیرہ ذوالحجہ کی راتوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے, اور تشریق کا لفظ جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے سے لیا گیا ہے. جب دس تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے تو عرب کیا کرتے تھے, گوشت کے ٹکڑے کر لیتے تھے لمبے لمبے چھوٹے, اور اسے سکاتے تھے تاکہ لمبے عرصے تک گوشت سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو اسی چیز سے ایام تشریق کا نام لیا گیا ہے, ایام تشریق. تو ایام تشریق میں منا میں رات گزارنا واجب ہے. اس کی دلیل بھی وہی روایت صحیح مسلم کی جو ابھی میں نے بیان کی ہے, اسے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ منا میں بھی رات نہ گزارے اور مزدلفہ میں بھی رات نہ گزارے, کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. نمبر پانچ, پانچواں واجب حج کا بالترتیب کنکریاں مارنا. پہلے چھوٹے جمرے کو, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. اس کی دلیل میں مسند احمد نسائی ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بامثال هؤلاء فرموا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھایا جو ایک چنے کے سائز کا تھا, اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے حکم دیا فبمثلی هؤلاء فرموا, ان جیسوں کے ساتھ کنکریاں مارو, یعنی ایسے کنکر ہوں, ایسے کنکریوں سے کنکر اٹھا کے جمرہ کو مارو. یہاں پر فرم فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے, اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. وہ ترتیب سے کنکریاں مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, یعنی کیسے مارے. فرموں کا لفظ تو آ گیا ہے, یہ حکم ہے. حکم پر کیسے عمل کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملاً یہ ہمیں دکھایا ہے کہ پہلے چھوٹے جمرہ کو مارا ہے, پھر درمیانے کو, پھر بڑے کو. نمبر چھ, سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا, یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تحلق رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله, اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ میں نہ پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قربان گاہ میں پہنچ جائے تب سر کے بال منڈوانے, اور یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے. نمبر سات, ساتواں واجب حج کا طواف الوداع, طواف وداع کرنا. اور طواف وداع کا مطلب ہے وہ طواف جس سے ہم مکہ کو الوداع کہتے ہیں, یعنی حاجی کا آخری عمل ہوتا ہے طواف الوداع, طواف الوداع. اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت, تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مکہ سے باہر نہ جائے جب تک کہ وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر طواف نہ کرے. اور دوسری روایت میں متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور انہوں بیان کرتے ہیں امر الناس ان یکون آخر عہدهم بالبیت الا انه خفف عن الحائل. لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سب سے آخر میں حج کی اعمال سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی گھر کا طواف کریں, الا یہ کہ حائضہ عورت پر تخفیف کر دی گئی, یعنی حائضہ عورت پر طواف الوداع نہیں ہے. یہ حج کے واجبات تھے. شرطیں, ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں باقی جو ہم حج میں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سنتیں ہیں. اس کی مثال یہاں پر لکھا ہے احرام کے وقت غسل کرنا, اس سے پہلے طواف القدوم لکھ لیں آپ. طواف القدوم پہلی سنت ہے. طواف القدوم نمبر دو, احرام کے وقت غسل کرنا. نمبر تین, مردوں کے لیے سفید احرام, یعنی سفید احرام کی دو چادریں. نمبر چار, اونچی آواز سے تلبیہ کہنا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مردوں کے لیے اونچی آواز سے, یہاں پر لکھے بیکٹ میں مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے اونچی آواز نہیں ہے. عورتوں کے لیے اتنی آواز ہو کہ عورت خود سن سکے اور اس کا ساتھ والا جو شخص بیٹھے وہ نہ سنے. عورت جب تلبیہ پڑھے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل میں تلبیہ پڑھے عورت, یہ غلط ہے. جو ذکر کیے جاتے ہیں اذکار جو ہیں وہ زبان سے کیے جاتے ہیں, ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دل کا عمل کبھی نہیں ہے. اور بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, نماز میں بھی غلطی ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں اور دل میں ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, سارے اذکار نماز کے دل میں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے, دل کے اپنے اعمال ہیں. زبان کو پیدا کیا ہے, زبان کے اپنے اعمال ہیں. اور سب کو اپنا اپنا عمل اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. دل کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, محبت ہے, امید ہے, خوف ہے, توکل ہے, نیت ہے, اخلاص ہے, یہ سارے دل کے اعمال ہیں. اور زبان کے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن مجید کی تلاوت. آپ رکوع میں جاتے سبحان رب العظیم کہتے ہیں, یہ زبان کا عمل, دل کا عمل کبھی نہیں ہے. اس لیے جو ساتھی نماز میں بغیر زبان ہلائے, یعنی بغیر زبان کو حرکت دیے سبحان رب العظیم کہتے ہیں رکوع میں, یعنی دل میں کہہ دیتے ہیں, ان کی نماز نہیں. یاد رکھیں تو عورت کے لیے, یاد رکھیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ تلبیہ پڑھے تو وہ اتنی آواز میں پڑھی ہے کہ وہ خود سن سکے اور ساتھ والا نہ سن سکے, یعنی اس کو اپنی زبان ہلاتے ہوئے تلبیہ پڑھنا چاہیے. نمبر پانچ, عرفات جانے سے پہلے مینا میں رات گزارنا, یعنی آٹھ تاریخ کی رات جو ہے جب حاجی آٹھ تاریخ کو جاتا ہے, پہلے طواف القدوم کرتا ہے, پھر سعی الحج کرتا ہے, پھر مینا کی طرف جاتا ہے اور رات جو ہے مینا میں گزارتا ہے. یہ رات مینا میں گزارنا جو ہے یہ حج کی سنتوں میں سے ہے, واجبات اور ارکان میں سے نہیں ہے. نمبر چھ, حج رسد کو بوسہ دینا طواف سے پہلے یا طواف کے دوران. حج رسد کو بوسہ دینا بھی فرض نہیں ہے, یہ حج کی اور عمرہ کی سنتوں میں سے ہے. نمبر سات, طواف میں اتباع کرنا اور رمل کرنا. اتباع کیا ہوتا ہے؟ کہ چادر جو ہے عام طور پہ جب حاجی مرد احرام باندھتا ہے, نیت کرتا ہے اور دو سفید چادریں پہنتا ہے, ایک تہ بند اور دوسرا چادر جو دونوں کندھوں پہ ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں کندھوں پر چادر کو ڈال لے اور حج کے پورے سفر میں دونوں کندھے ڈھپے میں ہونے چاہیے. جب طواف کا آغاز ہو تو اس سے پہلے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ نکال لے اس طریقے سے, اور چادر جو ہے وہ دونوں حصے جو ہیں یا دونوں اینڈ جو ہے چادر کے وہ بائیں کندھے پر ہوں. اسے کہتے ہیں اطباع. یہ سنت ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے وہ پورا طواف دونوں کندھے ڈھپے ہوں پورا طواف کر لے, اس کا طواف ہو گیا نہیں ہوگا, طواف ہوگا. لیکن جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک ثواب رکھا ہے اس عمل کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اتباع کا, وہ اس سے محروم ضرور ہو جائے گا. اگر کوئی جان بوجھ کے نہ کرے تب بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر عظیم سے, ثواب سے محروم کر رہا ہے, اس کا طواف درست ہے. اگرچہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ سستی کرتے ہیں, بھئی کوئی حرج نہیں ہے, سردی لگ رہی ہے تو نہیں کرتے اسے, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جو سنتیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی مکمل طریقے سے کریں. رمل کرنا, رمل کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے اچھل کے چلنا پہلے تین چکروں میں, اسے کہتے ہیں رمل. اور یہ طواف القدوم کے لیے ہوتا ہے, ہر طواف کے لیے, طواف القدوم کے لیے ہوتا ہے. سنت یہ ہے. یہ سنت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سنتیں ہیں, نہ واجب ہیں اور نہ ہے رکن. پہلی بات یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیں, جب میں یہ کہتا ہوں یہ سنتیں, اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ چھوڑ دیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. سنتیں اس لیے ہیں کہ واجب اور رکن کے سامنے سنتیں ہیں, اس لیے ہرگز نہیں کہ سنتیں تو نہ جب حج کرو تو ان پہ عمل نہ کرو. جیسے ہم کہتے ہیں فرض نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ فرض ہے نہیں تو چھوڑ دیں. یہ غلط ہے, یہ ہرگز نہیں ہے. نہ ہمارے علماء کہتے ہیں اور نہ ہم کہتے ہیں, یہ تہمت ہے ہم لوگوں پر. وہ کہتے ہیں وہابی جو ہیں وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں فرض نماز پڑھو, سنت نہ پڑھو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں مسجد سے. یہ غلط بات ہے. جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ فرض نماز فرض ہے اور اس کے بعد جو آپ سنت پڑھتے وہ سنت ہے, اس کا مطلب ہرگز نہیں چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی طرف اس کا درجہ نہیں, فرض کے برابر کبھی نہیں ہے. اور اگر کبھی کوئی شخص چھوڑ دے جان بوجھ کے یا اسے چھوٹ جائے تو فرض نمازوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا, فرض نمازوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہم یہ کہتے ہیں. اور حج کے تعلق سے بھی جب کہتے ہیں کہ حج کی سنت ہے, تو بھائیوں سے گزارش ہے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ کیونکہ سنت ہم چھوڑ دیں. بلکہ پچھلے درس میں نے یہی بات بیان کی تھی, حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. آپ کوشش کریں بہترین طریقے سے آپ حج ادا کریں. اگر آپ نے حج مبرور کرنا ہے تو اس میں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کی شرطیں, حج کے واجب, حج کے ارکان, حج کے واجبات اور سنتیں بھی ادا کریں. جس حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور ليس الجزاء الا الجنه, اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ حج مبرور ہوتا ہے جس میں آپ اہتمام کے ساتھ بہترین طریقے سے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں, جس میں سنتیں بھی شامل ہیں. اور دوسری بات, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ چیزیں سنتیں ہیں؟ پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل جو ہے, اور یہ فعل بغیر حکم کے تھا. لیکن ایک روایت ہے مسند احمد اور سنن میں صحیح سند کے ساتھ, ایک صحابی تھے عروہ بن مغرس رضی اللہ عنہ, یہ کافی دور سے حج کے لیے آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں اور جو حج کرنا چاہتا ہے تو آج ہم سب اکٹھے حج کرتے ہیں, تو صحابہ کرام نے یعنی پورے جزیرہ عرب نے اس بات کو پھیلا دیا. کافی دور دور سے لوگوں نے حج کرنے کا تمنا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک صحابی تھے جن کا نام عروہ بن مغرس رضی اللہ عنہ تھا, وہ آ کے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ کی رات کے بعد, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. 10 تاریخ کی فجر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملاقات کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی بھی پہاڑ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نہ رکا ہوں. یعنی مجھے پتہ نہیں تھا کہ عرفات کہاں پہ ہے, تو راستہ بہت دور تھا تو میں رکتا آیا ہر جگہ پہ, یعنی عرفات میں بھی تھوڑا وقت گزار کے آئے ہوں میں رات کو. تو تو کیا میرا حج ہوا کہ نہیں؟ سوال یہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ یہاں پہ رکے یعنی مزدلفہ میں جب تک کہ ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا اور اس سے پہلے عرفات میں کچھ دیر کے لیے رکا ہو چاہے دن میں یا رات میں تو اس کا حج تمام ہوا اور اس کے اوپر جو فرائض تھے وہ بھی پورے ہوئے. تو اس روایت میں آپ دیکھیں اس روایت کے ساتھ جو باقی دلائل میں نے بیان کی ہے حج کے ارکان کی اور واجبات کی سب کو ملایا جائے تو دوسری چیزیں جو اس میں شامل نہیں ہیں کیا بچتی ہیں؟ سنتیں. یعنی طواف القدوم کا ذکر نہیں ہے, اس کے بعد احرام کے وقت غسل کرنا, سفید کپڑے کے احرام دو چادریں پہننا, اونچی آواز سے تلبیہ کہنا, عرفات میں جانے سے پہلے مینا میں رات گزارنا, 8 تاریخ کو حضرت رسول کو بوسہ دینا, طواف میں اتباع رمل کرنا, یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو اعمال ہیں وہ سارے کے ساری سنتیں ہیں. پھر یہاں پر ایک ملاحظہ لکھا ہوا ہے کوئی رکن ارکان سے رہ جائے تو حج نہیں, کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم لازم ہے, کسی مسنون عمل کو حقیر نہ سمجھیں, حسب استطاعت سنت کے مطابق اعمال بجا لائیں. دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ آگے یہ بھی ایڈ کر لیں کوئی رکن ارکان سے رہ جائے تو حج نہیں جب تک کہ وہ رکن دوبارہ نہ کیا جائے, اور کوئی واجب چھوٹ جائے تب جا کے دوبارہ واجب اگر کر لیں دم سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس میں تفصیل ہے. اگر میقات سے آپ گزر گئے, وہ اکثر غلطی ہوتی ہے حاجیوں سے, انڈیا پاکستان سے باہر سے آتے ہیں احرام وہاں سے نہیں باندھتے اور جدہ میں آ کے احرام باندھتے ہیں, جدہ ان کا میقات نہیں ہے تو میقات تو گزر گیا, اور میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے ہے. اب اس کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو وہ قریب ترین میقات کی طرف جائے اور وہاں سے احرام باندھ لے, یا دوسرا راستہ ہے بکرا ذبح کرے, دم دے دے حرم کے حدود کے اندر, اس کا حج درست ہے. لیکن اگر غروب آفتاب تک عرفات میں نہ ٹھہرے یہ واجب چھوٹ گیا, یہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ وقت چلا گیا, وقت دوبارہ تو نہیں آ سکتا وہ, تو یہاں پر اس کو دم دینا پڑے گا. اور مزدلفہ میں آدھی رات تک قیام کرنا یہ وقت بھی گزر گیا, یہاں پر بھی دم واجب ہے. ایام تشریق میں رات گزارنا یہ وقت بھی گزر گیا, یہاں پر بھی دم واجب ہے. بالترتیب کنکریاں مارنا یہاں پر مار سکتا ہے, اگر پہلے دن کنکری نہ مار سکے دوسرے دن بھی نہ مار سکے تیسرے دن اکٹھے مار سکتا ہے, یاد رکھیں اس کی اجازت ہے تینوں کی. لیکن یہ اگر ضرورت ہو, کوئی شخص مریض ہے تکلیف میں ہے نہ جا سکے, اس کے لیے جو تندرست ہیں وہ انہیں خیمے میں سوتے رہیں اور کہیں میں آخر دن جا کے کنکریاں ماروں گا, یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ آسانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ضعیف ہوں, کمزور ہوں, بزرگ ہوں, عورتیں ہوں, تکلیف میں ہوں, جو کوئی مریض ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دن میں تینوں کنکریاں مارے. اس کا وقت بھی ہے. سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا, کچھ بھول گیا, اکثر غلطی ہوتی ہے عمرے کے بعد. وہاں پر کتنے 20,000 لیتے ہیں آج کل, کتنا لیتے ہیں؟ تو بعض ساتھی کہتے ہیں 20,000 دینے سے بہتر ہے ہم جدہ میں آ کے بال کٹوائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جدہ میں آپ بال کٹوا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حرم کے حدود کے اندر آپ اپنے بال کٹوائیں. لیکن جو غلطی ہوتی ہے جب ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے جدہ میں آ کے بال کٹوانا تو بھول جاتے ہیں، گھر میں آ کے احرام اتار دیا اور سو گئے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب پریشانی ہو جاتی ہے، اب سر کے بال کٹوانا بہتر تھے یا دم بکر ذبح کرنا 500 ریال کا بہتر ہے؟ تو وہ 20 بہتر نہ تھے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کہ دم واجب ہے، اگر بھول گیا تو بھولنے کے لیے معافی ہے، وہ کیا کرے گا فوراً اپنے کپڑے پہن لے گا، کون سے کپڑے؟ احرام، احرام کے کپڑے، کیونکہ بال کٹوانے ہیں، احرام کے احرام بعد میں اتارنا ہے مردوں کے لیے، تو اسے چاہے کہ دوبارہ احرام پہن لے، پھر حلاک نائی کی طرف جائے اور اپنے بال پورے سر کے بال کٹوائے یا منڈوا دے، اس پر کوئی دم نہیں. طواف الوداع، طواف الوداع دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ طواف الوداع میں ہو تو سکتا ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طواف الوداع کیے بغیر چلا جائے تو اس پر دم واجب ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ دوبارہ جا کے طواف الوداع کرے. اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جدے والے جائیں دوبارہ طواف الوداع کر لیں، دم واجب نہیں ان پر، لیکن شیخ بن باز کا قول یہاں پہ قوی ہے، کیونکہ وہ طواف الوداع کس چیز سے جڑا ہے؟ آخری عمل آپ کا، آخری عمل مکہ چھوڑنے سے پہلے. اب یہاں پر آپ کا آخری عمل تو ختم ہو گیا، مکہ بھی چھوڑ دیا آپ نے، اپنے گھر میں بھی آ گئے، اب جب دوبارہ جائیں گے تو کون سا آخری عمل؟ بیچ میں تو آپ کا گھر بھی آ گیا، کام بھی آ گیا، مطلب کتنے دن کے بعد آپ دوبارہ جائیں؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول قوی ہے اور دم واجب ہو جاتا ہے، واللہ اعلم. حج کا طریقہ آپ دوسرے صفحے میں دیکھیں. حج تمتع کی ہم بات کر رہے تھے، حج تمتع کرنا ہے، اور حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. اس کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تندرست نہ ہوں اور ڈیلی جا کے نہ مار سکیں، ہر عورت کے لیے نہیں ہے، اور عورت وکیل بھی نہ بنائے. یہ غلطی بھی ہوتی کہ عورت وکیل بنا دے اپنے خاوند کو، اپنے بھائی کو، یا کسی رشتہ دار کو، میرے کنکر بھی مار کے آنا، یہ غلط ہے. عورت خود کنکر مارے، اور کنکر مارنے کا وقت جو ہے پہلے دن میں 10 تاریخ کو کوئی وقت مقرر نہیں، آپ زوال سے پہلے بعد میں مار سکتے ہیں، لیکن 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے آپ. تو جو لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں میں ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رات کے وقت جائیں، رات کے 12 بجے کوئی رش نہیں ہوتا، بالکل نہیں. میں خود گیا تھا 3 سال پہلے حج پہ، رات کے 12 بجے چھوٹے بچے 4-5 سال کے، تو اس نے خود کنکر مارے ہیں، بالکل آپ قریب جائیں آسانی سے کنکر مارے آپ. بعض لوگ کہتے ہیں رات کو وقت نہیں ہے، رات کو وقت ہے، اس کی دلیل انشاءاللہ آگے آئے گی تفصیل سے میں بیان کروں گا. تو یہ سب کے لیے نہیں ہے. چند سوال ہیں، پرانا کرنے پہلے سوال آخر میں کرنے زیادہ بہتر، اب نوٹ کر لیں، بھول جائیں گے تو نوٹ کر لیں آپ. ہاں ٹھیک. تو ہم حج تمتع کی بات کر رہے تھے، ابھی تک ہم نے صرف ایک تھیوریٹیکل نالج دیا ہے، ایک علم ہے کہ حج کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. حج سے پہلے تیاری کی ہم نے بات کی تھی، تیاری کیسے کرنی ہے، پھر حج کی شرطیں کیا ہیں، پھر مواقع کون کون سے ہیں، پھر حج کے ارکان کیا ہیں، پھر حج کی قسمیں کتنی ہیں، پھر حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کی، حج کی سنتیں کیا ہیں. تو 7 چیزوں پر ہم نے بات کی. آٹھویں چیز یہ تھی کہ حج ہم کیسے کریں، اب ان چیزوں کو پریکٹیکلی کیسے ہم اس پہ ان چیزوں پہ عمل کریں. جان تو لیا ہم نے، لیکن اب عملاً کیسے ان چیزوں پہ عمل کریں. حج تمتع، ہم جدہ سے جا رہے ہیں حج تمتع کے لیے. جو لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مہینے میں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. جو لوگ عمرہ کرنا، جو لوگ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو حج ان کو چاہیے کہ وہ احرام کی تیاری کرے. احرام کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے، تو احرام کے لیے غسل کرنا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اگر خوشبو لگانی ہے تو جسم پر آپ لگا سکتے ہیں غسل کرنے سے پہلے یا غسل کرنے کے بعد. جب غسل مکمل ہو جائے تب آپ اپنے جسم کو تولیے سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں, صاف کر سکتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ بات غلط ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد مردوں کے لیے دو سفید چادریں, تہبند اور چادر باندھ لیں. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے. پھر دو رکعت اگر سنت روگو ادا کرنا چاہے تو کر لیں, احرام کے لیے کوئی بھی دو رکعت خاص نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوتے تب نیت کرتے, اور نیت کے الفاظ لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بها الی الحج یا لبیک اللہم حجا و عمرہ, اور دل میں یہ نیت ہے میں تمتع کر رہا ہوں. یہ الفاظ کہنا سنت ہے, اصل نیت دل کی ہوتی ہے, اور یہ وہ جگہ جہاں پر ہم زبان سے الفاظ کہیں گے. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ایک اور چیز ہے جہاں پر ہم نیت کرتے زبان سے, کون سی ہے؟ قربانی, بکرا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, تو یہ زبان کا قول بھی ہے اور دل کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بکرا اللہ تعالیٰ ذبح کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے علاوہ زبان سے نیت نہیں کی جاتی. نماز کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, زکوٰۃ کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, روزے کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ ادا کرتے ہوئے زبان سے نیت نہیں کی جاتی, کیونکہ نیت ہے دل کا عمل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو زبان سے نیت نہیں کی, جب روزہ رکھا تو زبان سے نیت نہیں کی, جب زکوٰۃ دی تو زبان سے نیت نہیں کی, اور صحابہ کرام رضوان مجمعین نے بھی جب نماز پڑھی, زکوٰۃ دی اور روزہ رکھا تو زبان سے نیت نہیں کی. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع کا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو ان کی اقتداء کرنا, ان کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے, ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور زبان سے نیت کرنا بدعت ہے سوائے ان دو چیزوں کے. ہم حج میں زبان سے نیت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو زبان سے نیت کی, جب قربانی کی تو زبان سے نیت کی, ان کے علاوہ زبان سے نیت نہیں کی. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ آپ نے ذکر پڑھنا ہے پورے راستے میں. تلبیہ پڑھنا سنت ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ذکر کرنا چاہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل, جو بھی آپ کے دل میں آئے وہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ, یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. جب آپ مکہ میں پہنچ جائیں, یاد رکھیں عمرے کے لیے پانچ چیزیں ہیں, ابھی اگر یاد کرنا چاہیں آسانی کے لیے, تو عمرے ہم نے پانچ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. نمبر ایک احرام, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی, نمبر چار بال منڈوانا, نمبر پانچ احرام سے حلال ہو جانا. یہ عمرے کے اعمال ہیں. احرام کی ہم بات کر چکے ہیں, صرف یہی کچھ احرام کے تعلق سے. اس کے بعد احرام پہننے کے بعد وہ کون سی چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں؟ جیسے میں نے کہا احرام کا مطلب ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو پہلے حلال تھی آپ کے لیے, اس نیت کے بعد آپ پر حرام ہو گئی, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کو کہتے ہیں محظورات الاحرام یا ممنوعات الاحرام, یا وہ چیزیں جو حرام کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, سر کے یا جسم کے بال کاٹنا, یہ دونوں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے, دونوں کے لیے جائز نہیں. نمبر دو ناخن تراشنا، یہ بھی دونوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. نمبر تین سر یا چہرہ ڈھانپنا، سر کو ڈھانپنا یا چہرے کو ڈھانپنا، یہ صرف مردوں کے لیے. چہرے ڈھانپنا آگے بات کریں گے ہم، یہ صرف مردوں کے لیے. نمبر چار جسم کے ماپ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا، یہ بھی مردوں کے لیے، مردوں پر حرام ہے. نمبر پانچ خوشبو لگانا، دونوں کے لیے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر چھ بری جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، یا اگر خاص اسی کے لیے شکار کیا گیا ہو اسی حاج کے لیے، یہ دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر سات نکاح کرنا، دونوں مردوں اور عورتوں پر حرام ہے. نمبر آٹھ، نمبر آٹھ جمع کرنا یا ہمبستری کرنا، مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے. نمبر نو چہرہ نقاب سے ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ہاتھ کے ماپ پر بنائی ہوئی چیز سے ڈھانپنا، یہ صرف عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے نہیں. ان چیزوں کو کہتے ہیں محظورات الاحرام، یہ نو چیزیں ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے، اگر کوئی شخص محظورات الاحرام میں سے غلطی سے کوئی محظور کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں. یعنی ان چیزوں کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے جانتے ہو یعنی علم کے ساتھ، اگر ایک شخص جانتا ہے کہ بالوں کا کاٹنا یا ناخن کا تراشنا جو ہے وہ حرام ہے، تب جان بوجھ کے کاٹ لیتا ہے، تب اس پر فدیہ واجب ہے. دوسری شرط ہے جان بوجھ کر، کہ جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے وہ اس نے اسے اپنے بال نکال دیے انجانے میں، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اسی طرح سے کنگھی دینا، کنگھی کرنا، کنگھی کرنے جو بال گرتے ہیں اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس لیے اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کنگھی نہ کی جائے، بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بندے کو اس دن اشعث اغبر دیکھنا پسند کرتا ہے. اشعث کہتے ہیں بکھرے ہوئے بال، اغبر کہتے ہیں جسم پر گرد و غبار. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ صفائی نہ کریں اور نہ ہی وضو کریں اور نہ ہی غسل کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت اپنی بناوٹ اور سجاوٹ میں نہ لگائیں. اور تیسری شرط ہے اپنے اختیار سے بے اختیاری میں نہیں، اپنے اختیار سے بے اختیاری یا اکراہ کی صورت نہ ہو، کوئی زبردستی آپ پر کر دے، آپ کہیں اپنے سر کے بال منڈواؤ یا تو میں قتل کرتا ہوں، سر کے بال منڈوا دیے تو کوئی فدیہ اس وقت واجب نہیں ہوتا. فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ سمجھتے فدیہ کا مطلب ہے دم دینا، یہ بات درست نہیں ہے. فدیہ کا مطلب ہے تین میں سے ایک، نمبر ایک چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، کتنا؟ دس ریال کا ایک پیکٹ جس میں چاول بھی ہیں اور برغی بھی ہیں، جسے روز بخاری کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ سب لوگ کھاتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں. آج کل قیمت 12 ریال کے قریب ہو گئے، میرا خیال کچھ مہنگائی ہے تو 70 ریال کے قریب بنتے ہیں تقریباً. یا جب یار کا لفظ استعمال کیا تو مطلب اختیار ہے، یا تین دن روزے رکھنا، یا تیسرا کیا ہے، بکرا ذبح کرنا، تیسرا ہے بکرا ذبح کرنا. تو تینوں سے کیا چیز آسان ہے؟ بکرا 500 ریال کا، کھانا کھلانا آپ کے لیے آسان ہے، روزہ آپ کے لیے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسانی کی ہے، جس کے پاس پیسہ ہو بکرا ذبح کروا دے، اپنا بھی فائدہ اور دوسرا غریبوں کا بھی فائدہ. جو روزہ رکھنا چاہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے آسان ہے، تین دن روزہ رکھ لے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو وہ 7-6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ آسانی سب کے لیے ہے. جی یا کلفظ اختیار کے لیے، جو بھی ہے، کوئی ترتیب نہیں، یا جو بھی آپ کا دل کرے، جو آپ کے لیے آسانی وہی کریں. اگر پیسے والا شخص روزہ رکھنا چاہے ہم کہیں گے کنجوس ہے یہ؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. یہ تینوں آپشنل ہے، آپ کی مرضی ہے، تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو. دوسرا عمل ہے عمرے کے لیے طواف کرنا. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، اور حاجی کو چاہیے جب وہ حرم کے اندر داخل ہو طواف سے پہلے تو اپنا دایاں پاؤں اندر کرتے ہوئے دعا پڑھے. کون سی دعا ہے؟ ایک تو عام دعا جو ہم ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسری ہے اعوذ باللہ العظیم وبسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. اس طریقے سے پڑھے تب بھی جائے. دونوں اگر دونوں پڑھ لیں تو نور علی نور ہے، زیادہ بہتر ہے. پھر جب حرم کے اندر داخل ہو جائے، بعض لوگ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. دو رکعت جب ہم تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ باقی مساجد کے لیے، یعنی حرم کے علاوہ. حرم مکی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد الحرام جو ہے، مسجد الحرام کی تحیت طواف سے ہوتی ہے، نہ کہ دو رکعت سے ہوتی ہے. تو جاتے ہی حاجی کو چاہیے کہ اپنا، مردوں کو چاہیے کہ اپنا دایاں کندھا باہر نکال لیں، اطباع کی حالت جو ہم نے بیان کی ہے اس حالت میں آ جائیں، اور طواف کا آغاز کریں بغیر طواف کی نیت کیے ہوئے. بعض لوگ کھڑے ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے اور نیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبان سے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، سات چکر لگاؤں گا، حجر اسود سے شروع کروں گا، حجر اسود پہ ختم کروں گا. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے تو عمرے کے ارکان میں سے طواف سات چکر لگانا عمرے کے اعمال میں داخل ہے. آپ کی طواف کی نیت ضمناً عمرے کی نیت کے ساتھ آ چکی ہے، وہ کافی ہے. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، اور جب آپ حجر اسود کے قریب جائیں یا اس کے سامنے جائیں تو آپ دائیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اشارہ کریں. سب سے پہلے اگر آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ بوسہ دے دیں تو یہ سب سے بہتر عمل ہے، رحمک اللہ، اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی تو میں نصیحت نہیں کرتا ہوں. اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اگر یہ نہ ہو سکے، آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے، کوئی چیز ہے، آپ اس کو لگا کے اس کو بوسہ دے دیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ دور سے اشارہ کریں دائیں ہاتھ سے. جب آپ حضرت صاحب کے سامنے جائیں تو طواف کا آغاز کریں، یہ کہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کا طواف کا آغاز ہو گیا. طواف کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بھی آپ کرنا چاہیں، جو آپ کا دل کرے، جو آپ کا من کرے، کوئی بھی قرآن مجید کی آیت آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یا جو کلمہ ہے آپ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیں، کلمہ توحید پڑھنا چاہیں، ایک ہاتھ، دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ، یہ سنت ہے. اور صرف اشارہ کرنا ہے. بوسہ آپ تب دیں گے جب آپ ہاتھ لگائیں گے یا کوئی چیز حجر اسود کو ٹچ کریں گے، تب تو بوسہ دیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک مرتبہ اونٹ پر سوار تھے تو ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو حجر اسود پہ ٹچ کیا لگایا، پھر اس لاٹھی کو بوسہ دیا. لیکن ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کوئی ثابت نہیں کہ اس کو بوسہ دینا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو کتابچے باہر بکتے ہیں حرم کے باہر اور لوگ خریدتے جس پہ لکھا ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، آپ ان چکروں میں نہ پڑھیں. آپ کا جو دل کرے، جو آپ کے لیے آسانی ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ فرق کتنا ہے. اگر آپ پہلے کتاب سے اس کتابچے سے پڑھتے تھے، آپ اس کتابچے کی چھوڑ کر آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا سکون آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے، آپ کو عبادت کا مزہ بھی، اس کا ٹیسٹ بھی آپ محسوس کریں گے دل کے اندر. کیونکہ جو شخص تھوڑا کتاب سے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، وہ کبھی بچوں کو دیکھتا ہے، کبھی گھر والوں کو دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتے ہے، کبھی نیچے دیکھتے ہے، کبھی بھیڑ آ جاتی ہے، کبھی روشنی پوری نہیں ہوتی، تو اس کی بیچارے کے ذہن جو ان الفاظوں پہ ہوتا ہے جو اس نے پڑھنا ہے، تو وہ اطمینان، وہ سکون نہیں ہوتا جو عبادت کی جان ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں جو اذکار ہیں اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن اس جگہ پہ ثابت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی روایت میں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑھی، دوسری میں یہ پڑھی، تیسرے میں وہ پڑھی. تو اطمینان سے آپ طواف کریں. اپنے دل کے اندر جو بھی آپ کو دعا آئے، اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں، کسی زبان میں بھی کریں. لیکن جو زیادہ مستحب ہے جو اذکار سنت سے ثابت ہے اب وہ کریں، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. جب آپ پہنچے رکن یمانی کی طرف، رکن یمانی وہ کعبے کا رکن ہے، وہ کونا ہے جو حجر اسود کے سمت میں ہے جنوب کی طرف. جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ نے، اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو دائیں ہاتھ لگائیں، صرف دائیں ہاتھ سے اسے ٹچ کریں، ہاتھ لگائیں، ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دینا، اور اگر ہاتھ نہ لگا سکے تو دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا. آپ گزر جائیں بغیر اشارہ کیے ہوئے، ہاتھ کو بوسہ دینا یا رکن کو بوسہ دینا، یہ صرف حجر اسود کے لیے ہے بس، اور اشارہ بھی صرف حجر اسود کے لیے ہے. رکن یمانی کے لیے نہ بوسہ دینا ہے نہ اشارہ کرنا ہے. ہاتھ اسی لگاتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگایا تھا، صحابہ کرام نے ہاتھ لگایا تھا لیکن بوسہ نہیں دیا. رکن یمانی، رحمک اللہ، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ میں مستحب یہ ہے کہ آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں تک. یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، آپ یہاں تک پڑھیں. اور اس میں دنیا اور آخرت سارے کے سارے بھلائی کی آپ نے دعا کر لی ہے. اگر یہی دعا آپ کریں پورے حج اور عمرے میں تو یہی کافی آپ کے لیے. ذرا غور کر، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنہ اچھائی، اور فی الآخرت اور آخرت میں حسنہ اچھائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. آپ کو اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے صرف یہی دعا قبول کر لے تو کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ دنیا میں بھی کامیابی، آخر میں بھی کامیابی. دنیا کی بہتری کیا ہے؟ دنیا کی بہتری کیا ہے؟ دنیا میں کیا چاہیے آپ کو؟ اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی نوکری، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ دنیا کی بہتری ہے کہ نہیں؟ اچھے دوست، اچھی سوسائٹی، اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ پہ بھی عطا کرے گا. پھر دنیا حسنہ کا یہ مطلب ہے. وہ پھر آخرت حسنہ، سب سے اچھا کیا ہے آخرت کی؟ جنت، وہ بھی آپ کو دے گا. وقنا عذاب النار، سب سے بڑی برائی کیا ہے آخرت کی؟ جہنم سے آزادی. آپ کو اور کیا چاہیے؟ انسان جب اللہ کی عبادت کرتے تو کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کیا چیز حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے؟ جنت کی تڑپ ہوتی ہے اور جہنم سے ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی دعا دی، چار پانچ الفاظ ہیں، ایک ہی جملہ ہے، دنیا آخرت کامیابی ایک جملے میں. تو آپ یہ دعا پڑھیں، اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو بایاں کندھا ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے طواف کرتے وقت. اگر کوئی الٹا طواف کرے طواف ہو جائے گا؟ سات چکر لگائے ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. نو چکر لگائے، دو زیادہ لگائے، تب بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اتباع سنت. بھائی مخلص ہے وہ بندہ، اخلاص کے ساتھ وہ چودہ چکر لگانا چاہتے ہو، اس میں اجازت تو دے دو. مخلص ہے وہ بندہ، مخلص ہے. جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کی دو شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص جو دل کا عمل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کسی کے اخلاص نہیں جانتے ہم. ہم یہ گمان کرتے کہ ہر مومن، ہر مسلمان مخلص ہے، کیونکہ دل کو کھولنا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اور اخلاص باطنی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جو ظاہر ہے وہ ہم وہ دیکھتے ہیں، ظاہر اس نے خلاف سنت عمل کیا کہ نہیں؟ خلاف سنت عمل کیا ہے. اس لیے اگر وہ صرف چودہ نہیں، چودہ سو چکر بھی لگائے گا تو اس کا ایک طواف بھی نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد پورے سات چکر ایسے لگانے ہیں، اسی طریقے سے لگانے ہیں جب سات. لیکن ایک دھیان رکھنا ہے کہ حجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کرنا، جسے حقیم بھی کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص وہاں کے اندر سے طواف کر لے تو اس کا وہ چکر مس ہو گیا، تو اس کے باہر سے کرنا. یہ حقیم کون سی جگہ ہے؟ جان پریشان ہو گئے بات ساتھ، حقیم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسماعیل، جو چھوٹی سی دیوار ہے کعبے کے شمالی حصے میں. اب یاد آیا کہ نہیں؟ اسے درس میں بیان کر لوں، ہاف سرکل یا یو شیپ بھائی کہہ رہے ہیں، یہ کعبے کا اصل میں حصہ تھا، حصہ تھا. لیکن قریش نے جب تعمیر کی، حلال مانگ کم پڑ گیا، تو انہوں نے اللہ کے گھر کو ادھورا ہی بنا دیا، ایک حصہ چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور حکمت بھی ہے. اس درس میں ہم نے بیان کیا تھا، رحمت ہر مسلمان کے لیے ہے. کیونکہ قریش کیا کرتے تھے؟ جس کو جانتے تھے اندر جانے دیتے تھے، ورنہ نہیں. سردار لوگ اندر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ظالم ہو، میرا ہر مسلمان کعبے کے اندر نماز پڑھ سکے گا، دو رکعت پڑھ سکے گا، تو آج جو لوگ وہاں پہ دو نفل پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے جیسے کعبے کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہو. تو وہاں پر صرف امیر نہیں، صرف پرنس نہیں، صرف بڑے لوگ نہیں جاتے، آپ میں عام لوگ سب جا سکتے ہیں، تو دو نفل وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں. جب سات چکر پورے ہو جائیں اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، ایک عمل رہتا ہے اسے کہتے ہیں دو رکعت اتمام الطواف کی، یہ سنت ہے، دو رکعت آپ نے پڑھنی مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے. مقام ابراہیم کی طرف اگر آپ جا سکیں آسانی سے بغیر کسی کو دھکا لگائے اور بغیر بھیڑ کیے ہوئے تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جائیں، یعنی مقام ابراہیم آپ کے اور کعبے کے درمیان میں ہونا چاہیے، اس جگہ پہ جائیں. اگر آپ کے لیے میسر نہ ہو تو آپ حرم کے کسی بھی حصے میں جائیں اور وہاں پر دو رکعت پڑھیں. پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سنت طریقہ یہ کہ سورت الکافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں. کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. جب ہم یہ کہیں کہ سنت ہے تو مطلب ہے واجب نہیں ہے کہ اب دوسری سورت پڑھ سکتے، لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ یہ سنت پڑھیں، اس کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورتیں پڑھتے تھے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو آپ نے شروع سے سات چکر لگانے ہیں، اگرچہ آپ کا آخری چکر کیوں نہ تھا، شروع سے آپ چکر لگائیں گے. اس طریقے سے اگر نماز دو رکعت بھول گئے تو آپ کا طواف مکمل ہے. یہ دو رکعت جو ہے یہ طواف کے لیے فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، تو آپ کا طواف درست، عمرہ بھی درست ہے. اس کے بعد آپ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں، بلکہ جب آپ دو رکعت پڑھیں تب آپ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں، کیونکہ طواف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دایاں کندھا اتباع کر صرف طواف کے لیے ہوتی ہے. پھر مسنون طریقہ ہے کہ اگر آپ زمزم کا پانی پینا چاہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے تو زمزم کا پانی پی لیتے، آپ سر پہ بھی ڈال سکتے بشرطے کہ زمین پہ نہ گرے، تاکہ کوئی دوسرے نہ پھسلے، کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے. اگر آپ کو پیاس نہیں لگی ویسے بھی آپ سنت کی اتباع کر پی سکتے ہیں، اگر آپ نہیں پینا چاہتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ روانہ ہو جائیں مسعی کی طرف. تیسرا عمل ہم نے بیان کیا تھا طواف عمرے کے لیے، پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی کرنا. سعی ہوتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگاتے ہیں. جب آپ صفا کی طرف جائیں تو آپ یہ پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. جب آپ اوپر کھڑے ہو جائیں تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں جیسا کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے، اور تین مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ سے، ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا جیسا کہ ہم حجر اسود کے لیے کرتے ہیں طواف میں، یہ سنت سے ثابت نہیں صفا اور مروہ میں. دونوں ہاتھ اٹھانے جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں، تین مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پڑھتے ہیں. مسنون طریقہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، یا مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان امت کے لیے آپ کوئی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. پھر یہی دعا پڑھیں، یہ ذکر جو میں نے بیان کیا ہے، پھر اپنے لیے دعا، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ذکر، پھر دعا، تین مرتبہ مسنون ہے. قبلے کی طرف رخ ہونا سنت ہے. اگر آپ چلتے چلتے دعا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے رش میں، لیکن اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، بھیڑ سے ذرا دور چلے جائیں تو جگہ مل جاتی ہے. اگر آپ جلد بازی میں کرنا چاہیں تو پھر جگہ نہیں ملے گی آپ کو. اگر آپ ذرا پیچھے چلے جائیں تو آپ آسانی سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، مکمل دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ روانہ ہو جائیں، یہ میں نے کہا ابدو بما بدا اللہ بھی، یہ کہا تھا میں نے، بھول گیا ہوں، ابدو بما بدا اللہ بھی، یہ پہلے کہنا ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر تکبیر پڑھنے، پھر یہ ذکر کرنا ہے، پھر روانہ ہو جانا ہے جزاک اللہ خیر مروہ کی طرف. جب دو سبز لائٹوں کے درمیان پہنچے تو مردوں کے لیے مسنون ہے، سنت ہے کہ وہ دوڑ لگائے. دوڑ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تیزی سے آپ بھاگیں اور اپنے سامنے کوئی چیز دیکھیں، نہیں. دوڑ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ پر پہنچے تھے تو اس طریقے سے دوڑ لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا احرام جو ہے وہ لہرا رہا تھا، احرام لہرا رہا تھا. اگر میسر ہو، اگر بھیڑ زیادہ ہے تو آپ دوڑ نہ لگائیں. عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوڑ لگائیں، یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ بیوی بچے ہیں یا آپ ایک گروپ کی صورت میں گئے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں، گم نہ ہو جائیں، تو آپ دوڑ نہ لگائیں، اکٹھے رہیں، ساتھ رہیں سب. صفا مروہ میں کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے، کوئی بھی خاص ذکر نہیں ہے جو آپ کے لیے آسان ہو. قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی بھی ذکر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. پھر وہی بات جو اس چھوٹے کتابچے میں لکھا ہے جس میں حج عمرہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، پہلے چکر یا دوسرے چکر کی دعا، یہ سنت سے ثابت نہیں. اگرچہ دعائیں ٹھیک ہیں لیکن اس دعا کی تعین کرنا کہ پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے چکر میں آخر تک، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو آپ کا جو دل چاہے آپ دعا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں آپ کوشش کریں کہ آخری حد تک جائیں. بعض لوگ میں نے دیکھے کہ پہلے ہی مڑ کے واپس آتے ہیں، اگرچہ ان کا عمل درست ہے کیونکہ وہ مروہ تک پہنچے ہیں، لیکن خلاف سنت اس نے عمل کیا یہاں پہ. یعنی ایک سنت جو ہے جو اوپر تک جانا ہے بہتر عمل چھوڑ، الا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو، راستہ بند ہو، تکلیف ہو اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ عورتیں ہو، بچوں، تب کوئی حرج نہیں ہے. جہاں پر یہ جو کرسیاں ہیں، ریڑیاں جو ہیں، جہاں سے وہ مڑتی ہیں، آپ وہاں پہ مڑ سکتے ہو کیونکہ وہ اینڈ ہے. لیکن بہتر اگر اس سے آگے جا کے جو اونچائی ہے وہاں تک جاتے پھر واپس آتے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال جب ہم مروہ پہ پہنچ جائیں تو وہی عمل کرنا ہے جو آپ نے صفا کے اوپر کیا تھا، وہی ذکر پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانے جیسا کہ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر وہی دعا پڑھنی ہے، جو وہی ذکر کرنا جو میں نے بیان کی ہے. اپنے بھی دعا کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے. پھر واپس جانا ہے صفا کی طرف. سات چکر صفا مروہ کے درمیان میں لگانے ہیں. پہلا چکر صفا سے مروہ تک، دوسرا مروہ سے صفا تک، ساتواں چکر ختم ہوگا مروہ پر. اگر آپ کا چکر ختم ہوئے صفا پر تو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، شروع سے صفا مروہ کریں گے یا ایک چکر لگائیں گے؟ ایک چکر لگائیں گے. جب عمرہ مکمل ہو جائے تو سر کے بال متمتع کے لیے چاہیے کہ وہ کٹوائے منڈوائے نہیں. اگرچہ منڈوانا عمرے کے لیے یا حج کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر متمتع کے لیے، کیونکہ اس نے حج کرنا ہے چند دنوں کے بعد، اگر اس سر کے مکمل بال منڈوا لے گا تو تین چار دن کے بعد کیا رہے گا، دوبارہ کس چیز کے، وہ دس دن اس نے بال منڈوانے تھے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے متمتع کے لیے، جب وہ عمرہ کے اعمال مکمل کر لے تو وہ اپنے سر کے بال کٹوائے. اس طریقے سے اس کا عمرہ پورا ہو گیا، پانچواں عمل تھا. چوتھا عمل ہے عمرے کا بال منڈوانا. پانچواں کیا ہے؟ حلال ہو جانا. ہم اس لیے کہتے ہیں حلال ہو جانا یہ عمل ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متمتع جو ہے وہ احرام نہ اتارے، حلال نہیں ہوا، اگرچہ بال منڈوائے اس نے وہ حلال نہیں ہوا. حلال ہو گیا ہے، اس پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی. وہ سر کے بال ویسے منڈوا کتروا چکا ہے، وہ ناخن بھی تراش سکتا ہے، وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، وہ سلوے کپڑے بھی پہن سکتا ہے مردوں کے لیے، شکار بھی کر سکتا ہے، جو بھی جماع بھی کر سکتا ہے. جو بھی اس پر چیزیں حرام تھیں جو ہم نے بیان کی ہیں وہ اس پر حلال ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے اس کا عمرہ مکمل ہوا. کیونکہ ہم نے جدہ سے عمرہ کا آغاز کیا، وہ تمتع کر رہے ہیں، تو ہم جدہ واپس نہیں آ سکتے. اگر جدہ واپس گھر میں آ گیا تو تمتع ختم ہو گیا، یاد رکھیں. تو اس لیے جدے والوں کو چاہیے اگر وہ تمتع حج کرنا چاہیں تو وہ جائیں 8 تاریخ کی صبح کو یا 7 تاریخ کی شام کو. پہلے طواف کریں گے، سعی کریں گے، سر کے بال کتروائیں گے، احرام اتار دیں گے، آٹھ تاریخ کی صبح کو یا ظہر کے بعد جب عمرے سے مکمل ہو جائیں تب دوبارہ نیت کرنی ہے مکہ سے ہی، حرم کے اندر سے ہی کرنے، کوئی حرج نہیں، جہاں پر آپ موجود ہیں، پھر حج کی نیت کرنی ہے. حج کی نیت کے لیے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم حجن، یہ نیت ہے، اور احرام دوبارہ باندھ لیتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے عمرے کے طریقے میں بیان کیا ہے. پھر روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف. متمتع کی بات میں کر رہا ہوں، متمتع میں طواف القدوم وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب آئے عمرے میں طواف کر چکا ہے، اس سے بھی عمرے کی کر چکا ہے، اب وہ مکہ میں رہتا ہے، طواف القدوم نہیں کرے گا. وہ طواف القدوم ہوتا ہے یا قارن کے لیے جو قران حج کرنا چاہتا ہے، یا مفرد کے لیے، جیسے ہم آگے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پیپر کی طرف، رہنمائے حج. اوپر لکھے تمتع کی طرف آئیں اور تیر کے ساتھ چلتے ہیں. تمتع نیچے لکھا احرام یعنی عمرے کا، طواف آپ لکھے بریکٹ میں عمرے کا، سعی عمرے کا، احرام کھول لیا، عمرہ مکمل ہو لیا، پھر دوبارہ احرام باندھنا. نیچے لکھے آٹھ ذوالحجہ، آٹھ ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. پھر روانہ ہونے منیٰ کی طرف. منیٰ میں کیا کرنا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی منیٰ میں نیچے جو ڈبہ ہے اس میں اندر لکھا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یہ پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں، قصر ادا کرنی ہے بغیر جمع کرنے کے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ چار چار رکعت ہیں، قصر کر کے دو دو رکعت پڑھیں گے اپنے وقت میں بغیر جمع کیے ہوئے. جمع کا مطلب دو نمازوں کو جمع کر دینا، ظہر کے عصر کے ساتھ اور مغرب کی عشاء کے ساتھ. لیکن منیٰ میں ہم یہ نہیں کریں گے، منیٰ میں صرف قصر، قصر کہتے ہیں کم کر دینا، چھوٹا کر دینا، تو جو چار رکعت ہیں وہ کم ہو کر دو رکعت ہو جائے گی. ظہر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے ظہر کے وقت، عصر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے عصر کے وقت، مغرب کی نماز تین رکعت پڑھیں گے مغرب کے وقت، عشاء کی نماز دو رکعت پڑھیں گے عشاء کے وقت، اور فجر کی نماز نو تاریخ کو دو رکعت پڑھیں گے فجر کے وقت. اب منیٰ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آٹھ تاریخ کو منیٰ پہ آپ گئے ہیں، یہ نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بعض لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں باتوں میں، گپ شپ میں. میرے بھائی یہ لمحات جو ہیں ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، یہ لمحے جو ہیں آپ کے لیے قیمتی ہیں، تو آپ جتنا بھی ہو سکے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. عبادت صرف زبان سے نہیں ہوتی میرے بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے ہم ذکر کر کر کے تھک جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا دل سے تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی عبادت صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھ سے بھی عبادت، بسم اللہ، آنکھ سے بھی عبادت ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے عبادت، دل سے بھی عبادت ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی عبادت ہوتی ہے، پاؤں سے بھی عبادت ہوتی ہے. آنکھوں سے عبادت کہ آپ دیکھیں، لوگوں کا حال دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہیں، کیوں جمع ہیں، کس کے لیے؟ زبان مختلف، کلچر مختلف، شکلیں مختلف، رنگ مختلف، لیکن کپڑے سب کے ایک جیسے، ایک جگہ پر موجود ہیں. ان میں دیکھیں اپنی، جب آپ تدبر کرتے ہیں کوئی چیز دیکھ کے، تو یہ آنکھ کا ذکر ہے، یہ آنکھ کی عبادت ہے. اس طریقے سے اگر کسی حاجی کو ضرورت ہے کسی مدد کی، تو اپنے ہاتھ سے عبادت کریں، ہاتھ کی عبادت ہے. اگر کوئی شخص کسی غیبت کر رہا ہے آپ کے گروپ میں، تو آپ اسے منع کریں، آپ کے کان کی عبادت ہے، پیار سے محبت سے نصیحت کریں. اگر حاجی راستہ بھول گیا اور آپ اس کو راہ راست پہ لگاتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کی عبادت ہے. تو یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو اپنا وقت کوشش کریں کہ عبادت میں ہی گزاریں. رکھتے درس جلدی ختم کرنا پڑے گا، دس یہ سوال ہیں، دس پہلے تھے. چلیں حج کے طریقہ پورا کر لیتے ہیں. نو تاریخ ہو گئی صبح، سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہو جانا ہے منیٰ سے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے، جمع تقدیم اسے کہتے ہیں. یہاں پر لکھے اور عشاء کی نماز قصر کرنا ہے, یہ کاٹ دیں. عشاء کی بات یہاں سے ایک پرنٹنگ میں غلطی ہے کوئی, اس کو کاٹ دیں یہاں سے. ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے. یہاں پر قصر بھی کریں گے جمع بھی کریں گے. جی کہاں پہ؟ مینا میں. مینا میں آپ نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی, پڑھ لیں تو بہتر ہے. جی ہاں. لیکن جو سنت ہے, کیونکہ آپ مسافر ہیں تو یہ رخصت ہے آپ کے لیے. جب فرض دو کر دی, سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت کے متعلق سوال کیا گیا ان سے کہ سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں, انہوں نے کہا, انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرض کو چار سے دو کر دیا, کم کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے تو پھر سنت کیوں پڑھنی ہے؟ تو وہ سنت نہ پڑھتے تھے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ابھی تک پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, کیونکہ وہ سنت موقع ہے. اگر وہ بھی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. عرفات میں یاد رکھیں, جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں. اگر آپ غلطی سے ایک بالشت عرفات کی حدود سے باہر ٹھہرے تو آپ کا حج ہی نہیں. اور بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں, جو لوگ جلدی جاتے ہیں وہ آج کل تو الحمدللہ سب کے اپنے اپنے خیمے ہیں, یہ آسانی ہو گئی ہے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو بغیر کسی گروپ کے ساتھ نہیں جاتے خود جاتے ہیں, تو وہ سائن بورڈ کے قریب ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور میں نے خود دیکھا ہے کہ سائن بورڈ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. اور کافی بیچارے پولیس والے آتے ہیں اور دوسرے جو حیا والے ہیں امر منکر والے, وہ کو نصیحت کرتے ذرا بھائی اندر چلے جاؤ, کہا حج نہیں ہے. بعض لوگ چلے جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن بعض لوگ بالکل ہلتے بھی جگہ سے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا حج ہے, تم کون ہوتے ہو, یہ ہمارے اور رب کے بیچ میں کام ہے, تم کون ہوتے بات کرنے والے. اور وہ کہا حج نہ ہوا, وہ بیچارے جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے ویسے واپس چلے, وہ کہا حج نہیں ہوا. تو عرفات کی حدود کے اندر اچھی طرح تعین کرنے, اچھی طرح یقین کے ساتھ ہی دیکھنے کہ آپ عرفات کے حدود کے اندر بیٹھے ہیں. عرفات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز ظہر کی اور عصر کی جمع اور قصر یہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے, پہلے خطبہ سن لیں آپ, مستحب ہے. اگر مسجد نبوی میں آپ جا سکتے ہیں تو آپ جائیں, اگر نہیں جا سکتے تو جانا فرض نہیں ہے. جبل الرحمہ جسے کہتے ہیں وہاں پر آپ جانا چاہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حج نہیں ہوتا, جو اس نیت سے جاتا ہے تو نہ جائے جبل الرحمہ کی طرف یا مسجد نبوی کی طرف. جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے ہمارا حج نہیں ہوتا, تو وہ نہ جائے, کیونکہ وہاں پر جانے سے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دلیل ہے کہ وہاں پر دعا کی زیادہ قبولیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقفتھا ہونا وعرف کلھا موقف, میں اس جگہ پر ٹھہرا ہوں اس جبل الرحمہ کے قریب, اور عرفات پورے کا پورا موقف ہے, جہاں پر دل چاہے ٹھہر جاؤ. اور یہ الفاظ جو ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ رحمت کا باعث ہے امت کے لیے. ورنہ آپ خود سوچیں کہ عرفات خود تنگ جگہ ہے, اگر یہ الفاظ نہ ہوتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے کے سارے حاجی اس جگہ پر جاتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, جہاں پر رکے تھے, کتنی مشکل ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. باپ قیامت بے عرفات جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا جہاں پر میں خود کھڑا ہوا تھا, برابر کا ثواب ہے. تو جبل کی طرف جانا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے, بھائی وہ مستحب ہی سمجھتے نہیں. ہاں دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو جائیں, لیکن اس نیت سے جائیں کہ یہاں پر جو عمل زیادہ بہتر ہے, اس کے بعد حج نہیں ہوگا تو یہ بات درست نہیں ہے. جب آپ ظہر کی نماز, یعنی ایک اذان ہوگی دو اقامتیں ہوں گی, پہلی اقامت میں دو فرض ظہر کے پڑھے جائیں گے, پھر اقامت ہوگی پھر دو فرض عصر کے پڑھے جائیں گے, اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں دعا کے لیے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا, جن کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے؟ گناہوں سے سراب سراب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمارا کیسا حال ہونا چاہیے؟ دیکھیں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، آپ کھائیں پئیں، یہ ضرور آپ کی ضرورت ہے، لیکن سارا وقت صرف سبیل کہاں پہ چڑھے ادھر دوڑنا، کبھی کوئی لسی لے کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے چاول لے کے آ رہا ہے، اور سارا کا سارا دن وہیں گزار دیا، پھر سورج غروب ہو گئے تو پھر وہاں پہ چل دیے. آپ کو ایسا لمحہ پوری زندگی میں شاید دوبارہ نصیب نہ ہو. کتنی لوگ ہیں جو حج کے لیے ترستے ہیں اور اپنے سینے میں اس امید کو لیے زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج میسر نہیں کرتا. وہ صرف اللہ تعالیٰ گھر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، دیکھنے کے لیے. اور آپ حج پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کو صرف دیکھا نہیں، اس کو طواف بھی کیا ہے، سعی بھی کی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں اور حج بھی ادا کر رہے ہو، تو آپ کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھانے پینے کے لیے سارا وقت گزار دیں. پھر جو تھوڑا سا مل گیا الحمدللہ وہ کھاؤ، اس کے بعد آپ فارغ ہو جاؤ. اور جو مسنون دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ توحید ہے. صفا مروہ پر بھی یہی توحید تھی، یہی ذکر تھا. اور عرفات کے دن جو سب سے بہترین دن ہے پورے سال کا، یہاں پر بھی یہی ذکر ہے، توحید ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض حاجی آتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ذکر پڑھتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت بھی تیرے کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، تیرے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو ہی اپنے گھر واپس جاتے ہیں وہی قبر کا طواف ہے، وہی یا علی مدد اور یا غوث مشکل کشا، اس طریقے کے الفاظ اور اس طریقے کے نعرے اور اس طریقے کی پکار یاد رکھیں. جس نے حج کیا اور حج کے بعد اس نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا تو اس کا حج نہیں میرے بھائیو. جیسے ہم آگے بیان کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ، حج کا اصل پیغام کیا ہے؟ حج کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چند دنوں کے لیے جائیں، اپنے آپ کو تھکائیں، مشقت میں وقت گزاریں، پھر چلے جائیں اپنے گھر. حج ایک سکول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس مسلمان مومن کی اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ محسن کون ہوتا ہے؟ متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ مجاہد کون ہوتا ہے؟ تو حج میں اللہ تعالیٰ آپ کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ آپ کیسے بہترین مومن بن سکتے ہیں. پھر جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر، مغرب کی نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی، آپ روانہ ہو جائیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جاتے ہی وہاں پر اذان ہوگی اور پہلے تین رکعت مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، یعنی اذان کے بعد اقامت، مغرب کی نماز، پھر اقامت، پھر عشاء کی نماز.